عزیز سامعین، پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مظفر زکی کا سلام قبول فرمائیں۔ سب سے پہلے کچھ اہم خبروں کی سرخیاں۔ شام کے بحران کے بارے میں قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ کی نشست 23 اور 24 جنوری کو منعقد ہوئی۔ غربت اور خواتین کے حقوق کے شعبے میں اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر فلپ ایلسٹن نے کہا ہے کہ بعض تصورات کے برخلاف سعودی عرب میں غربت زدہ علاقے بہت زیادہ ہیں، اور گزشتہ بدھ مطابق 25 جنوری کو مصری عوام کے انقلاب کی چھٹی سالگرہ تھی۔ حکومت نے اس موقع پر کڑے حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے۔ بحرین کی ڈکٹیٹر حکومت کے سیکیورٹی کارندوں نے گزشتہ ہفتے روب و وحشت پھیلانے کی غرض سے احتجاجی مظاہرہ کرنے والوں پر حملہ کر دیا۔ اس مظاہرے میں آل خلیفہ کی شدت پسند پالیسیوں کے خلاف نعرے لگائے جا رہے تھے۔ آل خلیفہ کے کارندوں کے حملوں میں ایک 17 سالہ نوجوان سر پر گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ آل خلیفہ کے کارندوں نے جنگی گولیاں استعمال کی تھیں۔ لبنان کی امن عامہ کی ڈائریکٹوریٹ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ دو لبنانی، ایک فلسطینی اور دو نیپالی خواتین کو صہیونی حکومت کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ لوگ موساد کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ اس بیان کے مطابق گرفتار شدگان ترکی، اردن، برطانیہ اور نیپال میں اسرائیلی سفارت خانوں کے بارے میں موساد کو معلومات فراہم کرتے تھے۔ صہیونی حکومت نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ جنوبی بیت لحم میں واقع یہودی بستی گوش عطسیون میں مزید 2700 گھر بنائے جائیں گے۔ عراق کے وزیر خارجہ ابراہیم جعفری گزشتہ سنیچر کو ایک اعلی وفد لے کر لبنان کے دارالحکومت بیروت پہنچے۔ انہوں نے لبنانی حکام سے ملاقات کی۔ ابراہیم جعفری نے اس دورے میں لبنان کے صدر کو بغداد کا دورہ کرنے کی باضابطہ دعوت دی۔ لبنانی صدر میشیل اون نے بغداد کے دورے کی دعوت قبول کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی سے مقابلہ کرنا کسی ایک ملک کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تمام ملکوں کو مل کر یہ کام کرنا چاہیے۔ صہیونی حکومت کے ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف نے گزشتہ ہفتے برسلز میں نیٹو کے اجلاس میں بعض عرب ملکوں جیسے مصر، اردن، الجزائر، بحرین، کویت، مراکش اور تیونس کے چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقاتیں کیں۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اپنے تازہ بیان میں فلسطینیوں کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا اور غرب اردن اور بحیرہ روم کے درمیانی علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ مان لینا دو بنیادی شرطیں ہیں کہ جس کے بعد فلسطینیوں سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے، نتنیاہو کا یہ کہنا کہ غرب اردن اور بحیرہ روم کے درمیانی علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ تسلیم کر لیا جائے تو اس پورے علاقے میں مقبوضہ فلسطین کے بیشتر علاقے آ جاتے ہیں۔ یونیسیف نے 23 جنوری کو اعلان کیا ہے کہ لبنان میں شام کے پناہ گزینوں میں 1,87,000 بچے، جن میں نصف تعداد اسکول جانے والے بچوں کی ہے، تعلیم سے محروم ہیں۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے منگل کو کہا تھا کہ یمن کے تعلق سے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسماعیل ولد شیخ یمن کے بارے میں ایک بھی سچی بات کہنے کی جرأت نہیں رکھتے۔ محمد عبدالسلام نے المسیرہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ مکمل طرح سے ناکام ہو چکی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ ہم کویت مذاکرات سے پہلے والی فضا میں لوٹ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ نے فراموش کر دیا ہے کہ یمن انسانی اور اقتصادی لحاظ سے المیوں کی زد میں ہے۔ قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں پہلی بار شام کے بحران کا جائزہ لینے کے لیے نشست ہوئی۔ یہ نشست 23 اور 24 جنوری کو منعقد ہوئی۔ آستانہ اجلاس ایسے موقع پر ہوا کہ شام میں جنگ کی صورتحال کا گزشتہ اپریل کے مذاکرات سے جو جنیوا میں ہوئے تھے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دسمبر 2016 میں دہشت گردوں کے ہاتھوں سے حلب کی آزادی شام کی فوج کی ایک نہایت ہی اسٹریٹجک کامیابی تھی۔ حلب کی کامیابی گزشتہ 6 برسوں کے دوران نہایت اہم کامیابی قرار دی جا رہی ہے۔ حلب کی آزادی رائے عامہ کی نظر میں نہ صرف جبہۃ النصرہ اور فری سیرین آرمی کی شکست فاش کا سبب بنی ہے، بلکہ اس بات کا باعث بھی بنی کہ شام کی حکومت اپنے ملک میں جاری لڑائی میں برتری کی حامل ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حلب کو دہشت گردوں سے آزاد کرانے سے آستانہ کے مذاکرات دیگر تمام مذاکرات سے الگ تھے جو آج تک شام کے بارے میں کرائے گئے ہیں۔ آستانہ سے پہلے شام کے بارے میں ہونے والی نشستوں میں شام کے سیاسی اقتدار میں بشار اسد کے مستقبل کا موضوع بنیادی ہوا کرتا تھا، لیکن اس نشست میں یہ موضوع نہیں تھا بلکہ شام میں پائیدار جنگ بندی کی ضمانت بنیادی موضوع تھا۔ اس موضوع پر آشکارا طور پر مخالفین نے بھی تاکید کی تھی۔ مثال کے طور پر اسامہ ابو زید نے، جو سیرین فری آرمی کے ترجمان ہیں اور ان کا شمار شام کے اہم مخالفین میں ہوتا ہے اور وہ شام میں بھی کافی مقبولیت کے حامل ہیں، انہوں نے الجزیرہ ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ آستانہ مذاکرات میں شرکت کی بنیادی وجہ شام میں جنگ بندی پر تاکید کرنا ہے۔ آستانہ مذاکرات میں پہلی مرتبہ کوئی مغربی اور عرب ملک شریک نہیں ہوا تھا۔ قزاقستان میں امریکہ کے سفیر نے اس اجلاس میں شرکت کی تھی، لیکن امریکہ سفیر کی سطح پر کوئی خاص کردار ادا کرنے سے قاصر رہا۔ روس، ترکی اور ایران وہ تین ممالک تھے جنہوں نے آستانہ اجلاس پر نگرانی کی، اور دوسری طرف ترکی نے 6 برسوں میں پہلی مرتبہ اپنے پہلے اوائل موقف میں تبدیلی کا اظہار کیا اور صدر بشار اسد کی اقتدار سے برطرفی کی بات نہیں کی بلکہ ایران اور روس کی طرح شام میں جنگ بندی کی پائیداری پر تاکید کی۔ یاد رہے آستانہ مذاکرات پہلی بار اقوام متحدہ کے نمائندے اور تینوں ملکوں ایران، ترکی اور روس کی نگرانی میں شام اور اس کے مخالف گروہوں کے درمیان انجام پائے۔ آستانہ اجلاس کے اختتامی بیان میں بھی پائیدار جنگ بندی اہم ترین موضوع قرار دیا گیا تھا۔ البتہ یہ جنگ بندی خونخوار گروہ داعش اور النصرہ کے شامل حال نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آستانہ نشست میں شرکت کرنے والے فریقوں نے اس بیان میں شام کی عرضی سالمیت اور دہشت گردوں کے مقابلے پر تاکید کی ہے۔ آستانہ مذاکرات کے اختتامی بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ مذاکرات شام کی حکومت اور مخالفوں کے درمیان براہ راست مذاکرات کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے اور جنیوا کے مذاکرات کی کامیابی میں اہم رول ادا کریں گے۔ ایک اہم ترین خبر جو گزشتہ ہفتے گردش کر رہی تھی، سعودی عرب کا مالی بحران ہے۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے فلپ ایلسٹن نے اعلان کیا تھا کہ بعض لوگوں کے تصورات کے برخلاف سعودی عرب میں غربت زدہ علاقے بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کا سوشل سیکیورٹی منصوبہ ناکارآمد اور غیر مؤثر اور غیر ہم آہنگ، اور سب سے بدتر یہ کہ اس پروگرام سے ان لوگوں کی مدد نہیں کی جا رہی ہے جنہیں مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ایلسٹن نے سعودی عرب کی حکومت سے کہا کہ سوشل سیکیورٹی کے پروگرام کو شہریوں کا حق سمجھے۔ انہوں نے سعودی عرب میں اصلاحات کے نظام الاوقات کی بابت خبردار کرتے ہوئے اسے غیر حقیقت پسندانہ قرار دیا۔ ادھر سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدعان نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب کا مالی بحران 2020 تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کا ملک اپنے بجٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے 18 ارب ڈالر قرضے کے بانڈز جاری کرے گا۔ سعودی عرب کی وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق، جو کچھ ہی دنوں پہلے نشر ہوئی ہے، 2016 میں سعودی عرب کی تیل کی آمدنی 528 ارب ریال جبکہ 2014 میں 1039 ارب ریال تھی۔ 2016 میں سعودی عرب کے اخراجات 825 ارب ریال تھے۔ دیگر الفاظ میں، گزشتہ برس میں سعودی عرب کا بجٹ خسارہ 297 ارب ریال تھا۔ آل سعود کی وزارت خزانہ کے مطابق، گزشتہ سال سعودی عرب کے کل قرض 316.5 ارب ریال تھے، جس میں 213.4 ارب ریال داخلی قرضے تھے اور 103.1 ارب ریال خارجی قرضے تھے۔ گزشتہ ہفتے بھی یمن پر آل سعود اور اس کے اتحادیوں کی جارحیت جاری رہی۔ آل سعود اور اس کے اتحاد کے جرائم کی پیش نظر اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل اسٹیفن اوبرائن نے جمعرات کے دن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا تھا کہ سعودی عرب کے جارح جنگی طیارے بدستور یمنی شہریوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ہاتھوں یمن کا محاصرہ انسانی المیہ کا سبب بن سکتا ہے۔ اسماعیل ولد شیخ نے بھی کہا ہے کہ یمن کا مسئلہ فوجی راہ سے حل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یمن کے عام شہریوں پر سعودی عرب کے حملوں سے نہایت وحشتناک اثرات پڑے ہیں۔ ادھر انصار اللہ کے ترجمان نے منگل کو المسیرہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے یمن کے تعلق سے اقوام متحدہ کی کارکردگی پر شدید تنقید کی ہے۔